الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اس سے پہلے کفار اور مشرکین جو مرنے کے بعد کی زندگی کو مستبعد سمجھنے والے ہیں اور جو یہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, ان سے یہ کہا گیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, ہم نے یہ زمین آسمان ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیے اور تمہیں پیدا کر کے ویسے ہی بیکار اس میں نہیں بسایا ہے, یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے, تمہیں بھی ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے اور ایک دن آنے والا ہے جسے یوم الفصل کہتے ہیں اور تم سب کو اس دن حق تعالی شانہ کے دربار میں جمع کیا جائے گا اور اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا, کورٹ حق تعالی شانہ کا ہوگا, جج حق تعالی شانہ ہوں گے, فیصلہ صادر فرمائیں گے. اس دن صرف وہی بچ سکے گا جس پر حق تعالی شانہ رحم فرما دے, رحم فرما دے حق تعالی شانہ. مانگو بھائی اللہ سے اس کی رحمت مانگو, حق تعالی شانہ کے دربار میں اس کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا. انہو لن ینجو احدکم من عملہ, تم میں سے کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے بھی نجات نہیں پا سکے گا, نجات پائے گا میرے فضل سے, نجات پائے گا میری رحمت سے. حق تعالی شانہ کا فضل ہوگا, حق تعالی شانہ کی رحمت ہوگی تو نجات پائے گا, اعمال کی بنیاد پر کوئی نجات نہیں پا سکے گا. اور اگر کسی کو اعمال کی توفیق مل جاتی ہے, اچھے اچھے اعمال کرتا ہے, گناہوں سے بچنے کا عمل بھی کرتا ہے, مجاہدہ اختیار کرتا ہے اور قیامت کے دن
اس کے نام اعمال حق تعالی شانہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے اور اس میں اچھائی ہی اچھائی نظر آئے گی. تو اسے بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوں, اس لیے کہ ان اعمال کی توفیق کس نے عطا فرمائی. اور جس جسم سے اعمال صادر ہوئے وہ جسم کس نے عطا کیا؟ انہوں نے ایمان عطا کیا, ایمان کے بعد توفیقات سے نوازا. یہ جسم موجود تھا تو سجدے میں جاتے تھے, لولے لنگڑے اپاہج ہوتے تو سجدہ کیسے کرتے؟ ہمارا وجود ہی نہ ہوتا, اس کی توفیق ہی نہ ہوتی تو ہم زبان بھی نہیں ہلا سکتے. تو اگر اعمال سارے کے سارے درست بالکل ٹھیک ٹھاک, گناہ ایک بھی نہیں نامہ اعمال میں, ہر برائی سے توبہ کر کے گیا ہے, پھر بھی وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. وہ جنت میں جائے گا کس بنیاد پر؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی بنیاد پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعمال جو ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ نے زندگی عطا کی, اللہ نے یہ جسم عطا کیا, اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور اگر ہم قیامت کے دن یہ وہاں دعویٰ کر بیٹھے کہ اللہ میری زندگی میں کوئی نافرمانی نہیں ہے, اعمال ہی اعمال, نیکیاں ہی نیکیاں, جب کبھی کوئی غلط کام ہوا تو آپ کے حکم کے مطابق ہم توبہ کر چکے تھے, کلین ہو کر آئے ہیں, اب آپ فرمائیں کہ میرے فضل سے جنت میں چلا جا, میں تو اپنے عمل کی بنیاد پر جا رہا ہوں, پوری زندگی جو گزاری عمل میں. اور حق تعالی شانہ ہوں یہ فرما دیں کہ بہت اچھی بات ہے, اگر عمل کی بنیاد پر جانا چاہتا ہے تو پھر تھوڑا حساب کتاب کر لیتے ہیں. آنکھوں کی جو نعمت عطا فرمائی تھی وہ مفت میں ملی تھی, اس کا تو مجھے کیا بدلہ دے رہا ہے؟ یہ عمل بہت کر کے تو آیا ہے, مگر آنکھوں کی جو نعمت میں نے عطا کی تھی اس کا بھی تو مجھے کچھ دے. کانوں کی نعمت, زبان کی نعمت, دماغ کی نعمت, تو یہ جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک ہی نعمت ہماری ساری عبادتوں کو تو کھا جائے گی. اور باقی دوسری نعمتوں کا جو حق ادا کرنا تھا وہ ہمارے سر پہ قرضہ رہے گا, اب لالے پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, میں نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی تھی, آنکھوں کا حق تو تم نے ادا کر دیا کہ 60 سال تک عبادت کی تم نے, کان ادا کیے تھے اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ تم نے حق ادا نہیں کیا, زبان کا حق ادا نہیں ہوا, اب جنت میں کیسے جائے گا؟ تیرے ذمہ تو قرضہ ہے, تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے, ورنہ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے, ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. اتنی رحمتیں اتر رہی ہیں کہ ایک رحمت کا بدلہ بھی ہماری بندگی ادا نہیں کر سکتی. امام حاکم رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حق تعالی شانہ نے مجھے آپ کی خدمت میں ایک بہت عجیب و غریب بات سنانے کے لیے بھیجا ہے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے ایک بندے کو پیدا کیا اور وہ سالہ سال تک میری عبادت کرتا رہا, پوری زندگی اس نے میری عبادت میں گزار دی. پچھلی امتوں کا شخص, کئی سو سال ملتے تھے ان کو, ایسا مجاہدہ دیا کہ میری نافرمانی نہیں کی. اور مرنے سے پہلے جب بڑھاپا آیا تو اس نے حق تعالی شانہ سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے اس میں ایسا عبادت کا ذوق کہ اس نے حق تعالی شانہ سے دعا دی کہ اللہ آپ مجھے کسی ایسی جگہ پر پہنچا دیجئے جس جگہ پر میں فارغ البالی کے ساتھ آپ کی عبادت میں لگا رہوں, وہاں کوئی دنیا کا جھمیلا نہ ہو. ایک عبرت کے لیے حق تعالی شانہ ایسے واقعات پیدا فرماتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے. اسی لیے تو حضرت جبریل کو بھیجا کے جا کر میرے نبی کو یہ خبر کرو. تو جب یہ رات کو سویا صبح اٹھا تو اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے جزیرے پر پایا, ایک آئیلینڈ پر, اور اس نے وہاں اپنے آپ کو پایا. بہت سکون محسوس کیا, بہت خوش ہوا کہ یہ بہترین جگہ ہے عبادت کے لیے, دنیا سے بالکل الگ تھلگ. اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ایسا لگتا ہے. اب کھانے پینے کا کیا ہوگا, تو اس نے دیکھا کہ انار کا ایک درخت ہے پومیگرینیٹ اور وہ ایک سٹریم بہ رہی ہے. اب سمندر کا پانی کھارا اور سمندر کے بیچوں بیچ جب ایک جزیرہ ہوگا تو سمندر ہی سے پانی آئے گا. تو اس نے پانی کو چکھا تو میٹھا, دعا قبول ہوئی. اب یہ انار کا جو درخت تھا اس کی عجیب و غریب خوبی تھی کہ صبح اس پہ انار لگتے تھے, شام انار لگتے تھے, اتنے لگتے تھے جتنے انار کی اس کو ضرورت ہوتی تھی. یہ صبح اس سے انار کھاتا تھا اور وہ جو چشمہ تھا اس میں سے میٹھا پانی پیتا تھا اور عبادت میں لگ جاتا تھا. پھر شام کو بھوک لگتی تھی, انار کھاتا تھا, چشمے کا پانی پیتا تھا, عبادت میں لگ جاتا تھا. یہ زندگی اس کی گزرتی رہی. جب بڑھاپا آیا اور موت کا وقت قریب آیا تو اس نے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ آپ نے میری دعا قبول فرمائی, پوری زندگی عبادت میں ہم نے گزار دی, اب ایک ہماری خواہش رہ گئی ہے آخری, وہ یہ ہے کہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم سجدے میں ہوں, سجدے میں پڑے ہوئے ہوں, اس حال میں ہماری موت آئے. اور اس کے بعد ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارا جسم قیامت کی صبح تک اسی سجدے کی حالت میں رہے. اللہ اکبر, اللہ سے کیا محبت ہوگی, یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی بھی اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ سجدے میں میری موت آئے اور پھر سجدے ہی میں میرا جسم گلے نہیں, سڑے نہیں, میرا جسم گیرے نہیں, اسی حالت میں سجدے میں رہوں اور میرا یہ سجدہ قیامت تک رہے. اور جب سور پھونکا جائے اور میری روح میرے جسم میں داخل ہو تو اسی سجدے سے میں اٹھوں آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے. حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں, آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں, تو اس بندے کو دیکھتے ہیں آج بھی وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. اب یہ کہاں ہے, یہ حق تعالی شانہ جانتے ہیں. جسے یاجوج ماجوج کہاں ہے, حق تعالی شانہ جانتے ہیں, ہے ضرور. حضرت جبریل امین نے کہا کہ اب میں علم الہی میں جو بات ہے, یہ تو گزری ہوئی ہے, وہ بات جو میری دیکھی ہوئی ہے وہ میں نے بیان کی, اب علم الہی میں جو بات ہے قیامت کے دن کی وہ میں بتا رہا ہوں. حق تعالی شانہ نے مجھے آپ کو بتلانے کے لیے کہا ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بندے, جا میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا. تو کہا کہ اس کے قدم زمین پر جم جائیں گے اور وہ کہے گا اللہ آپ کے فضل سے, آپ کے فضل سے, نہ ہمیں بی بی کا شوق ہوا, نہ بچوں کا شوق ہوا, نہ تجارت کا شوق ہوا, ہم نے آپ سے یہ کہا کہ ہمیں عبادت کے لیے فارغ کر دیجئے, کسی جزیرے پہ ڈال دیجئے, دنیا کی ساری لذتیں ہم نے قربان کی, پوری زندگی عبادت میں لگے رہے, کھانے پینے میں انار اور پانی پر اکتفا کیا, پھر ہم نے آپ سے درخواست کی کہ ہم سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں, پھر ہم نے آپ سے درخواست کی کہ قیامت تک سجدے میں رہنا چاہتے ہیں, اتنا کچھ کیا اور آپ اس کا ذکر بھی نہیں فرماتے, ہمارے عمل کا کوئی ذکر نہیں, اور آپ یہ فرما رہے کہ میری فضل سے جنت میں داخل ہو جا. حق تعالی شانہ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, اپنے اعمال کو پیش کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ حساب کتاب کرنا چاہتا ہے. حساب کتاب کہ ہم نے اتنا کچھ آپ کے لیے کیا تو ہم نے بھی تمہارے لیے کچھ کیا ہے. حق تعالیٰ شانہ نے فرشتوں سے کہا کہ اسے اس راستے سے گزارو جہاں جہنم کی تھوڑی بہت گرمی آتی ہے. جہنم کی گرمی تو 70-80-100 سال کے فاصلے پر سے بھی محسوس ہوگی. ایسی جگہ سے گزارو جہاں سے جہنم کی تھوڑی گرمی آتی ہے. اس بندے کو گزاریں گے کہ بھائی چلو اللہ کا حکم ہے کہ چلو اس راستے پر. اب چلتے چلتے گرمی محسوس ہوگی, پسینہ ہونے لگے گا, اور پیاس کی جب بہت شدت ہو جائے گی تو فرشتوں سے کہے گا کہ بھائی پانی پلاؤ. حق تعالی شانہ سے فرشتے کہیں گے کہ پانی مانگ رہا ہے. حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ پوچھئے کہ اس گلاس کے بدلے میں کتنی نیکیاں دے گا, کتنی نیکیاں دے گا, 100,000,00,000. اور اس سے کہیے کہ اس وقت ایک گلاس پانی جو تم مانگ رہے ہو اس کی قیمت وہ سارے عمل ہے جو تمہارے نام عمل میں. اب پیاس اتنی شدید ہوگی, اتنی شدید ہوگی, اتنی شدید ہوگی کہ مجبور ہو کر وہ سودا کر لے گا کہ سارے عمل ہم نے دے دیے, اس کے بدلے میں ایک گلاس پانی ہمیں دے دو. اب خالی ہو گیا بیچار, خالی ہو گیا, پانی پی لیا. حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ اب میرے سامنے اسے لا کر کے کھڑا کرو, اب تو خالی. حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ میرے بندے بتا اب میں کیا کروں. تو وہ کہے گا شرمندگی سے سر جھکا کر کہ اے اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے. ناز مت کرو میرے بھائیو, نیکیوں پر ناز مت کرو. حق تعالیٰ شانہ کا فضل سمجھو, اسے فضل سمجھو. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں, حق تعالیٰ شانہ کے احسان کے تحت اتنے دبے ہوئے تھے کہ گردن جھکی ہوئی ہے کہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کہتے تھے لولا اللہم اتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, اگر اللہ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر آتے, اللہ کی توفیق نہ ہوتی, اللہ کی توفیق نہ ہوتی ہم نماز پڑھ سکتے, صدقہ کر سکتے. پھر حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے, میرے بندے تجھے اپنے اعمال پر ناز تھا, تجھے زندگی کس نے عطا کی, زندگی کس نے عطا کی, زندگی عطا کرنے کے بعد اتنی لمبی عمر کس نے عطا کی, اتنی لمبی عمر میں یہ سارے اعضاء کس نے عطا کیے اور صحیح سالم کس نے رکھے, یہ عقل کس نے عطا کی, اس عقل میں فہم کس نے پیدا کی جس کے نتیجے میں تو ایمان تک پہنچا, ایمان کے بعد عبادت کی توفیق کس نے عطا کی, اور پھر یہ جو تو نے کہا کہ اللہ مجھے پوری دنیا سے الگ تھلگ کر کے کسی ایسی جگہ پہنچا دیجئے جہاں میری عبادت میں خلل واقع نہ ہو, یہ خیال تیرے دماغ میں کس نے ڈالا, اور پھر تیرے لیے وہ انار کا درخت کس نے لگایا, سمندر کے بیچوں بیچ پانی کا چشمہ کس نے جاری کیا, اور پھر مرنے سے پہلے پہلے یہ دعا تجھے کس نے تلقین کی کہ اللہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں اور قیامت تک اسی حالت میں رہنا چاہتا ہوں. میرے بندے جب یہ سب کچھ میں نے کیا تو میرا ہی تو فضل ہوا, تو تیرے جتنے بھی اعمال ہیں میرے ہی تو فضل کی وجہ سے ہوئے, اس لیے میں نے کہا تھا کہ تیرے فضل سے, میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا. قیامت کے دن حق تعالی شانہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا, نجات نہیں پا سکے گا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ, اللہ جس پر رحمت فرما دے, اللہ جس پر رحمت فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ تم میں سے ہرگز ہرگز کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ, میں بھی میرے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتا الا یہ کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے. اس لیے اللہ سے رحمت مانگو فضل مانگو. تو اعمال اگر بہت اچھے ہیں اور اعمال میں ہم نکل گئے اعمال تولے گئے اگر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ مل گیا تو بھی اللہ کی رحمت اللہ کا فضل ہوا. اور میرے بھائی دعا مانگا کرو گے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے, بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے, بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے. اور اگر حتی اللہ شانہ نے حساب لیا اور حساب لے کر نیکیاں زیادہ ہوئی اور گناہ کم ہوئے اور جنت میں چلے گئے یہ بھی اللہ کا فضل ہوا کہ وہ جو کم نیکیاں تھیں اس پہ بھی تو پکڑ ہونی چاہیے. کسی ملک کا سٹیزن تمام قوانین کی پابندی کرتا ہے, ایک قانون کو توڑتا ہے جیل میں بٹھا دیتے ہیں. یہاں ایسا ہوگا کہ اگر زیادہ ٹھیک ہے تو جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ گناہوں میں غرق ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش کر جنت میں داخل کرے گا, یہ بھی اللہ کے فضل اور رحمت سے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک بندے کو قریب بلائیں گے, بہت قریب کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو نے فنا گناہ کیا تھا یاد ہے, تو نے فنا گناہ کیا تھا یاد ہے, تو نے فنا گناہ کیا تھا یاد ہے, یاد آ رہا ہے کہ نہیں, فنا گناہ تو نے فنا گناہ کیا تھا فنا گناہ کیا تھا. اب بندہ یہ سوچے گا کہ حق تعالیٰ شانہ حساب لے رہے ہیں, سارے گناہ گنوا رہے ہیں, اب تو جہنم ہی جہنم ہے ہمارے لیے, بچنے کا کوئی راستہ نہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے چھوٹے چھوٹے, وہ بڑے بڑے تو ابھی آ رہے ہیں اوپر چھوٹے چھوٹے. پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ میرے بندے دنیا میں یہ سارے گناہ کیے تھے تو نے, میں نے کسی کو پتا چلنے دیا تھا کہ کیا نہیں اللہ گناہ کیا تھا کسی کو پتا نہیں چلنے دیا تھا آپ کو. تو حق تعالیٰ شانہ کو یہ رشاد فرمائیں گے کہ پھر آج بھی کسی کو پتا نہیں چلنے دوں گا, آج بھی کسی کو پتا نہیں چلنے دوں گا. اللہ ہم گنہگاروں کو بھی اس میں شامل فرمائے. اول تو یہ دعا کرو کہ اللہ گنہگار رکھے ہی نہیں, ولی بنا کر جنت میں لے جا رہے, مگر اگر یہی بات ہے تو اللہ اس میں شامل فرما دے. کسی کو پتا چلنے دیا تھا نہیں, نہیں پتا کسی کو نہیں چلا. یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کر دوں ضمناً, گناہ تو برا ہی ہے مگر اگر حق تعالی شانہ ایسی جگہ پہ چھپا لے گناہ کرتے ہوئے کہ جہاں کسی کو پتا نہ چلے, تو گناہ تو برا ہے مگر یہ چھپا لینا بہت بڑی نعمت ہے. گناہ برا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھپ کر گناہ کرنا نعمت ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. گناہ تو نعمت ہے ہی نہیں, برا. ایک تو ہے کہ میں آپ سب حضرات کے سامنے کوئی غلط کام کروں, اور دوسرا یہ ہے کہ اسی جگہ پہ غلط کام کر دیا کہ کسی نے نہیں دیکھا. یہ کسی نے نہیں دیکھا, یہ کون چھپاتا ہے؟ اللہ چھپاتے ہیں, ستاری اللہ کی بہت بڑی چیز, اللہ چھپاتے ہیں ہمیں. یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, اور ہم خطا کے پتلے, ہم میں کوئی نبی نہیں ہے, ہم سب خطا کے پتلے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا قانون بناتے کہ جو بھی زنا کرے گا تو اس کی پیشانی پہ اس رنگ کا نقطہ پڑ جائے گا, اگر کوئی غیبت کرے گا تو اس کی پیشانی پہ اس رنگ کا نقطہ پڑ جائے گا, تو کورٹ سے سب سمجھ جاتے کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے. یہاں میرے بھائیو ہم سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو کسی کا پتا اللہ چلنے ہی نہیں دیتا. کتنا کریم, کتنا رحیم اس تصور سے میرے بھائی دوڑو اس خدا کی طرف, اتنا رحیم اتنا کریم اللہ اکبر. پتا چلنے ہی نہیں دیتا کسی کو, اب وہ تو ہمیں چھپائے, وہ تو ہمیں چھپائے. یہ ستاری بہت بڑی نعمت, بزرگان دین جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں اس نعمت پر, اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے لیے اللہ جیسے تم نے دنیا میں ستاری فرمائی ہے قیامت کے دن بھی ستاری کرنا. ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا نعیم اللہ فاروقی صاحب دامت برکات ہو پاکستان میں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تیری تعریف کرتا ہے وہ تیری تعریف نہیں کرتا, اللہ کی صفت ستاری کی تعریف کرتا ہے. اللہ نے تجھے چھپا رکھا ہے اس لیے تو قابل تعریف ہے, ورنہ اللہ تجھے تیرے پردے کھول لیتے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ تو توازن یہ فرماتے تھے, توازن حضرت تو بہت اونچی شخصیت تھے, وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں, وہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس ستاری کے پردے کو ہٹا لے تو میرے پاس آنا تو گیا, مجھے تو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہ کرے. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گناہ کرو ہی مت, مگر گناہ اگر ایسی جگہ پر ہو جائے جو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو پھر کسی کو کہہ کر اس پر گواہ مت بناؤ, وہ گناہ کسی کو بتلاؤ مت. اس لیے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں, اور جو گناہ کر کے کسی کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے اس پر اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں, بہت ناراض. کل امتی معافن الا المجاہرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ہر گنہ گار کی بخشش کا چانس ہے, مگر اس کی بخشش کا چانس نہیں ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, دوسروں کو گواہ بناتا ہے اپنے گناہ پر. اس کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ گناہ ایسا کرتا ہے کہ سب کو پتا چلتا ہے, بھائی گھر میں ٹیلی ویژن ہے تو یہ تو اعلان ہے, جو بھی آپ کے گھر میں آئے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ فلم دیکھتا ہے, کار میں آپ نے میوزک اور گانے بجانے کی کیسٹس رکھی ہے اور اس طرح رکھی ہے کہ سب کو نظر آتی ہے, اعلان ہے. داڑھی منڈواتا ہے, شریر داڑھی نہیں ہے, اعلان ہے, سب کو پتا چلتا ہے. عورت پردہ نہیں کرتی, سب کو پتا چلتا ہے, یہ اعلان ہے. یہ اعلان مت کرو, اعلان والے گناہوں سے جلدی توبہ کرو ورنہ چانس بہت کم مکتے رکھ کے. اور دوسرا وہ گناہ جو چھپ چھپ کے لوگ کرتے ہیں, کرو مت, میں کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, مگر اگر ہو جائے تو کسی کے سامنے ذکر مت کرو کہ میں نے شراب پی لی ہے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, فلاں چیز کر لی ہے, فلاں چیز کر, ذکر مت کرو, بس اللہ سے کہو کہ اللہ معاف کر دے, چھپا کے رکھو اس کو. چانس ہے معافی کا, جو اپنے گناہ کو ڈکلیئر کرتا ہے اس کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے دنیا میں کسی کو پتا چلنے دیا تھا, کہ نہیں اللہ کسی کو پتا نہیں چلا تھا, کہ آج بھی پتا نہیں چلے گا, آج بھی پتا نہیں چلے گا. اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ اتنا ہی نہیں کہ آج پتا نہیں چلے گا, میں نے جتنے گناہ گنوائے ہیں وہ سارے چھوٹے چھوٹے پہلے گنوائے. اور میں اس قسم کی حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا کیسا معاملہ ہوگا اپنے بندوں کے ساتھ, کیسے مجرم اور گنہگاروں کے ساتھ بھی جو مغفرت کے قابل نہیں تھے اللہ کیسے ملاطفت کرتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں. ہنسی مذاق کس طرح, ہنسی مذاق کہ کہیں گے کہ اتنا ہی نہیں کہ کسی کو بتاؤں گا نہیں, جتنے گناہ میں نے گنوائے ہیں ان سب کے بدلے میں نیکی دے رہا ہوں, جتنے گناہ میں نے گنوائے ہیں ان سب کے بدلے میں نیکی دے رہا ہوں. اب وہ بندہ دیکھے گا کہ اللہ کی رحمت کی بارش شروع ہو گئی ہے تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ میرے نام یا اعمال میں تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو آپ نے گنوائے نہیں ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو پرلے درجے کا گنہگار, اس سے اللہ جب اتنے مزے سے معاملہ کریں گے ہنسی مذاق کا تو متقی کے ساتھ جنت میں کیا معاملہ ہوگا. اللہ لطف اٹھائیں گے, یعنی اس کے ساتھ ایسا مذاق کریں گے اللہ تعالیٰ کہ جتنے گناہ گنوائے ہیں سب کے بدلے میں ایک ایک نیکی, تو وہ کہے گا کہ اللہ بہت سارے ایسے باقی ہیں ابھی جو آپ نے گنوائے نہیں ہے, تو اللہ فرمائیں گے کہ جا جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں سب کے بدلے میں تجھے نیکی دے رہا ہوں, جنت میں چلا جا, کسی کو پتا نہیں چلے گا. یہ رحمت. اور رحمت کی ایک دوسری شکل یہ ہوگی کہ حق تعالی شانہ انبیاء کو, اولیاء کو, حفاظ کو, علماء کو, دعات کو, تقوی والوں کو سفارش کی اجازت دیں گے کہ سفارش کرو, مگر یہ بھی اللہ کی رحمت ہی, اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اجازت کے بغیر نہیں, نبی بھی اجازت کے بغیر نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید المرسلین ہیں, جو سب سے بڑی شفاعت فرمائیں گے, شفاعت کبرا کہ حساب کو شروع کیا جائے, تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے, جا کر سیدھے ہی نہیں کہہ دیں گے کہ یہ اللہ آپ ہماری بات مان لیجئے, نہیں, سید المرسلین ہیں, بہت بڑے, مگر سجدے میں جا کر کے گر جائیں گے اور کئی سو سال تک سجدے میں پڑے رہیں گے. کتنا احسان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے سالوں تک پڑے رہیں گے, اور یہ احسان میرے اوپر آپ پر نہیں صرف ہماری امت پر, ساری امتوں پر قیامت کے دن سب کے لیے جائیں گے اور سجدے میں سر رکھ کر پڑے رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت حق تعالی شانہ کی میں ان الفاظ سے تعریف کروں گا جو الفاظ اسی وقت اللہ میرے اوپر نازل فرمائیں گے, تعریف کروں گا. اور حق تعالی شانہ پھر کئی سو سال کے بعد فرمائیں گے کہ یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارفع راسک, اپنے سر کو اٹھائیے, سل توتا, آپ مانگیے, آپ جو چیز مانگیں گے آپ کو دی جائے گی. وشفا تو شفا, آپ سفارش کیجیے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی, اجازت ملنے پر پھر سفارش کریں گے. من قرأ القرآن, جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے, فاستظهره, پھر اسے یاد کر لیتا ہے, فأحل حلاله وحرم حرامه, اور حافظ ہونے کے بعد قرآن کو سمجھتا ہے اور سمجھ کر حلال کو اپناتا ہے, حرام سے بچتا ہے, یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. وشفاہ, اور اسے سفارش کی اجازت دیں گے حافظ قرآن کو, حافظ قرآن کو. وشفاہ, اسے سفارش کی اجازت دیں گے. فی عشرت من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار, حق تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن سے کہ بھئی جا, تو جنت میں جا, مگر اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کو لے جا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو بھئی کم سے کم خاندان میں اگر 10 افراد ہیں تو ایک حافظ تو بناؤ, اور 20 ہیں تو 2 بناؤ, 30 ہیں تو 3 بناؤ, تاکہ کچھ نجات کا سامان ہو جائے, حساب کتاب پکا رکھو. یہ جو سفارش ہوگی یہ بھی کیا ہے, حق تعالی شانہ کی رحمت. وہاں کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا, ولی بچا لے, نبی بچا لے, نہیں, کوئی بچا نہیں سکتا, کوئی بچا نہیں سکتا حق تعالی شانہ کی اجازت کے بغیر. الا من رحم اللہ, بس وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائیں گے. تو اس دن کے لیے میرے بھائیوں تیاری کرو, اس دن کے لیے تیاری کرو, اس دن کے لیے تیاری کرو, خوب تیاری کرو. تو اس میں یہ کہا گیا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے, ہم نے یہ دنیا ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کی ہے, قیامت کا دن آنے والا ہے, وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا, اور وہاں فیصلہ ہوگا, حساب ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ایک ایک نیکی بھی وہاں آ جائے گی اور ایک ایک برائی بھی آ جائے گی. وَنَبْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم میزان کو رکھیں گے انصاف کے لیے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی پر ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اگر رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوئی ہوگی وہ بھی لے آئیں گے, اور رائے کے دانے کے برابر برائی ہوگی وہ بھی لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. کہا جائے گا اتنا کتابت, ارے بھائی اپنے نام عمل کو پڑھ, اب سفراز کھولے گا اپنے نام عمل کو. تو بالغ ہوا تھا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک دنیا میں جو کچھ کیا تھا سب لکھا ہوا ہوگا, بایوگرافی, کمپلیٹ بایوگرافی. ابراہیم دیکھے گا, اسماعیل دیکھے گا, احمد دیکھے گا, پوری بایوگرافی. اقرا کتابت, بھائی کوئی اور حساب کیوں کرے تیرا, خود ہی پڑھ, خود پڑھ. کفا بنفس کر یوم علی کا, خود ہی حساب کر لے آج کہ اچھائی زیادہ ہے یا برائی. جب وہ نام عمل کو دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب, یہ کتاب تو عجیب و غریب ہے. لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتم الا احصاها, یہ کتاب تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اس نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب کچھ پائے گا, سب کچھ. وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون, کراما کاتبین سب کچھ لکھ رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, ایک لفظ بھی نکلتا ہے لکھ لیتے ہیں, جو کچھ ہوتا ہے لکھا جا رہا ہے. وكل صغير وكبير مستدر, ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا رہی ہے. عجیب کتاب, اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس وقت ہو گئے گا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا, جب وہ نامۂ اعمال میں دیکھے گا کہ ہر اچھی اور ہر بری چیز موجود ہے تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش کے میرے اور قیامت کے دن کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا, میں یہاں نہ ہوتا, میں کہیں اور ہوتا. آج یہ مصیبت میں کہاں پڑ گئی. اور جب حساب کتاب ہوگا اس میں پہلے جانوروں کا حساب ہوگا, جیسے میں اشارہ کر چکا ہوں سینگ والی بکری بے سینگ بکری, تو ان کا حساب ہوگا جانوروں کا, جانوروں کا حساب ہوگا, ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم. تو آپس میں ان کا جب حساب کتاب ہوگا تو حق تعالیٰ شانہ وہ فرمائیں گے کہ کون اتورابا, کون اتورابا, تم سب مٹی ہو جاؤ. مٹی ہو جائیں گے اور قصہ ختم ان کا. اب ہمارے لیے تو حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم ہے, تو اس وقت وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, اللہ کا انکار کرنے والا, اللہ کا دشمن, گنہگار اس وقت یہ کہے گا کہ کاش کہ میں بھی جانور ہوتا تاکہ آج مٹی ہو جاتا اور جہنم میں جانا نہ پڑتا. یہ دن آنے والا ہے میرے بھائی. نامۂ اعمال میں اچھی چیزیں جائے اس کی فکر کرو, اور بری چیزیں اگر کسی وقت چلی جائیں تو جلدی جلدی توبہ کر کے اس کو ٹپیک سے ہی ہینڈل کرو, ربر استعمال کرو جلدی جلدی. اور اگر داستان بہت بڑی ہے تو توبہ کر کے اس صفحے کو پھاڑ کر پھینک دو, اس میں مت رہنے دو. اس میں اگر رہا تو قیامت کے دن بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ غفور الرحیم ہے, یقیناً ہے, کوئی شک نہیں, مگر غفور الرحیم, غفور الرحیم کہہ کر شیطان اور نفس کی دوستی میں مت زندگی گزارو. غفور الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ غفور الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے. رحیم کا کیا معنی؟ اللہ رحم کرنے والا ہے. رازق کا کیا معنی؟ اللہ روزی پہنچانے والا ہے. غفور ہونے کا بھی یقین ہے, رحیم ہونے کا بھی یقین ہے, رازق ہونے کا بھی یقین ہے. تو رازق ہونے کا یقین ہے, وہاں تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کوئی بیٹھا نہیں رہتا کہ بھائی بیٹھے رہو, اللہ تو روزی پہنچانے والا ہے. وہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ روزی پہنچاتا ہے مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ بخشتا بھی ہے گناہوں کو اور اللہ رحم بھی کرتا ہے مگر اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. کیا مطلب غفور الرحیم کا؟ غفور الرحیم کا مطلب یہ کہ بندہ محنت کرے, کوشش کرے, اور محنت اور کوشش کے باوجود بھی کہیں کہیں پھسل جاوے, ٹھوکر کھا جاوے, گڑبڑ کر لے, تو اللہ غفور الرحیم ہے. مگر ایک شخص کوشش ہی نہ کرے وہ کہ اللہ غفور الرحیم, یہ تو حق تعالی شانہ کے ساتھ مزاج ہے میرے بھائیوں. ایک قصہ کہہ کر ختم کر دیتا ہوں, ایک قصہ کہہ کر. ایک بہت بڑے بزرگ تھے منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالی منصور, ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا سیٹ تھا, عیاش, مالدار, کھانے پینے والا, گناہوں میں عیش کرنے والا. اس کا ایک غلام تھا نیک. منصور ابن عمار کا زمانہ, اس سیٹ نے اپنے غلام کو بلا کر یہ کہا کہ بازار میں جاؤ اور فنا چیز فنا چیز فنا چیز لے آؤ, اس سے کہ آج شام کو پارٹی ہونے والی ہے. دوستوں کو بلاتا تھا, ناچنے والی عورتوں کو بلاتا تھا, شراب پیتا تھا, مزے کرتا تھا. یہ چلا گیا, چار درہم یا چار دینار لے کر اسے بھیجا. یہ چلا گیا, چلا گیا. اس کا جب گزر ہوا حضرت منصور ابن عمار کے گھر کے پاس سے, تو نیک تھا اس لیے بزرگوں سے اسے محبت تھی, تو وہاں دیکھا کہ ایک مجمع ہے. یہ بھی چلا گیا اور کسی سے پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, تو کہا کہ حضرت منصور ابن عمار رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ بیچارہ غریب آدمی اپنی حاجت لے کر میرے پاس آیا ہے, جو شخص بھی اسے چار درہم یا چار دینار دے دے گا میں اس کے لیے چار دعائیں کروں گا. تو اس غلام نے سوچا کہ چلو بھائی ہمارے پاس تو چار درہم چار دینار ہے ہی, ہم ہی حضرت کی دعاؤں کو لے لیتے, یہ آگے بڑھا اور کہا کہ حضرت یہ لے لیجیے, یہ لے لیجیے. لے چل بھائی بول کیا دعا کروں. حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ چار درہم چار دینار جو ہم نے آپ کو دیے اس کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں مجھے دے دے. تو بہت اچھی بات ہے, دعا کر دیجئے اللہ اس نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دے. ہو گئی بات. کہا دوسری بات, دوسری بات یہ کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توفیق دے کہ وہ مجھے آزاد کر دے, فریڈم مجھے مل جائے. حضرت نے دعا کر دی, بہت اچھی بات. تیسری بات, میرا آقا دین سے بہت دور ہے, دل کا بہت اچھا مگر دین سے بہت دور. آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق نصیب کر دے. کر دی دعا. چوتھی دعا. سر چوتھی دعا یہ کہ آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ میری بھی بخشش فرما دے, میرے آقا کی بخشش فرما دے, آپ کی بھی بخشش فرما دے, اور یہاں جتنے لوگ ہیں سب کی بخشش فرما دے. چوتھی دعا بھی ہو گئی. اب دعا قبول کرنا اللہ کے قبضے قدرت میں. قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, کوئی نیک شخص ہوتا ہے قبولیت کا موقع ہوتا ہے. اب یہ دعا کرا کے آیا گھر, گھر آیا تو آقا نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ دیر بہت لگی تمہیں, اور دوسری بات یہ کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کرے خالی ہاتھ آئے. اب ڈرتے ڈرتے اس نے کہا کہ آپ نے مجھے جن پیسوں کو لے کر بھیجا تھا ان پیسوں کے ذریعے میں نے ہمارے بزرگ حضرت منصور ابن عمار سے چار دعائیں کروائی ہیں. ابھی تو نہیں سکتا تو اسے بہت تعجب ہوا کہ اچھا پیسے خرچ کر کے کوئی دعا بھی کرواتا ہے. دعا سے کیا ہوتا ہے؟ تو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ بھائی کیا دعا کروائی تم نے؟ تو کہ میں نے پہلی دعا تو یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو چار درہم چار دینار میں نے خرچ کیے ہیں اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا کہ آپ کا قرض میں ادا کر سکوں. نیک آدمی تھا. بس پہلے تو مذاق کر رہا تھا مگر جیسے ہی یہ بات کہی دعا نشانے پر لگ چکی تھی. تو اس نے اپنے خزان جی کو بلا کر کہا کہ بھائی اسے چار ہزار درہم یا چار ہزار دینار دے دو. تب دوسری دعا کیا کروائی تھی؟ کہ دوسری دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ میرے فریڈم کا کوئی فیصلہ کرے, آزادی کا. کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ کہ تیسری دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ آپ کو گناہوں والی زندگی سے توبہ کی توفیق نصیب کر دے. بلایا اپنے نوکروں کو اور کہا کہ میرے گھر میں عیش اور گناہ کا جتنا سامان ہے توڑ کر پھینک دو, میں ہمیشہ کے لیے تمام گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں. بس دیکھو اس کے اختیار میں تھا وہ کر لیا. کہا چوتھی دعا, تو کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دے, آپ کی بھی فرما دے, منصور ابن عمار کو بھی فرما دے, سب کی فرما دے. بس یہاں جب پہنچا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ میں تو تیری مخلوق ہوں, چار دینار کا بدلہ دینا میرے اختیار میں تھا, اس غلام کو آزاد کرنا میرے اختیار میں تھا, گناہوں سے توبہ کرنا میرے اختیار میں تھا, میرے اختیار میں تو اتنا ہی تھا, اب آگے والی بات تیرے اختیار میں ہے. میں نے وہ کام کر لیا جو میرے اختیار میں تھے. اے اللہ اب تو خالق ہے, خالق تو وہ کام کر دے جو تیرے اختیار میں ہے. سجدے میں گر گیا, زارو قطار رویا. رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ جا میرے بندے جا, میں نے تجھے بھی معاف کر دیا, تیرے غلام کو بھی معاف کر دیا, منصور ابن عمار کو بھی معاف کر دیا, اور سب حاضرین کو معاف کر دیا. بس یہ جذبہ ہو کہ جتنے نیک اعمال ہم کر سکے کریں, گناہوں سے جتنا بچ سکے بچے, اور پھر حتی لشانہ سے مغفرت طلب کریں, تو حتی لشانہ وہ کام کریں گے جو وہ کر سکتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, میں بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہوں. کس کی؟ لمن تاب, جو توبہ کرتا ہے, وَآمَنَ, ایمان لاتا ہے, وَعَمِلَ صَالِحًا, نیک اعمال کرتا ہے, ثُمَّ اهْتَدَى, اور پھر سیدھے راستے پر رہنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے. تو ایسے شخص سے ایک دو تین چار دس بیس پچیس پچاس جتنی بھی غلطیاں ہوں گی میں معاف کروں گا, مگر کوشش کرے. تو بھائی عزم کر لو کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ. یہ میرے بھائی کوشش ہوتی رہے گی, حق تعالیٰ شانو مدد فرماتے رہیں گے, ورنہ یہ دن آنے والا ہے قیامت کا دن کہ فیصلہ ہوگا, اور اس فیصلے میں ہوگا کہ اچھا کام کرنے والوں کو جنت ملے گی اور جو غلط کام کرنے والے ہیں انہیں جہنم میں جانا پڑے گا. تو سب سے پہلے وہی ان شجرت الزقوم, یہاں سے جہنم کا تذکرہ ہے. آئندہ کل کی نشست میں انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.